visit tazkir.org.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.
خواتین و حضرات، فہم قرآن و سنت کا آج چوتھا روز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو اذیت نہ دے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی کو لازم پکڑو، کیونکہ سچائی نیکوکاری کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور نیکوکاری جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کا متلاشی رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق یعنی بہت ہی بڑا سچا لکھا جاتا ہے. اور بچو تم لوگ جھوٹ سے، کیونکہ جھوٹ بدکاری کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور بدکاری دوزخ کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کا متلاشی رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں کذاب یعنی بہت ہی بڑا جھوٹا لکھا جاتا ہے. قرآن مجید پوری زندگی میں انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے. یہ قرآن جس نے صحابہ اکرام کی زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا، ان کو قرآن مجید سے اس قدر شیفتگی تھی اور وہ قرآن سے اس حد تک متاثر تھے، اس کا کچھ اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے. غزوہ ذات الرقا، عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی باری باری پہرہ دینے کی ڈیوٹی تھی تاکہ رات کے وقت کوئی دشمن مسلمانوں کے لشکر پر حملہ نہ کرے. حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ رات کے پہلے حصے میں سو جائیں، میں پہرہ دوں گا. جب حضرت عباد نے پہرہ دیتے ہوئے دیکھا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں تو انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی. اتنے میں ایک مشرک آیا اور اس نے تیر مارا. حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے دوران ہی تیر کھینچ کر نکال دیا اور نماز میں مصروف رہے. مشرک نے دوسرا تیر مارا. حضرت عباد نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے کھینچ کر تیر نکال دیا. مشرک نے تیسرا تیر مارا تو انہوں نے تیر نکالا، اپنی تلاوت ختم کی اور حضرت عمار کو جگایا. حضرت عمار نے کہا، آپ نے مجھے پہلا تیر لگنے پر ہی جگا دیا ہوتا. فرمایا، میں نماز میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، اس لیے میں نے سورت مکمل کیے بغیر نماز ختم کرنا مناسب نہ جانا، مگر جب دشمن نے بار بار تیر اندازی کی تو میں نے نماز ختم کر کے آپ کو جگا دیا. اللہ کی قسم، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جس جگہ پہرہ دینے کے لیے متعین فرمایا ہے اسے خطرہ لاحق ہے تو میں سورت پڑھتا ہی رہتا، یا یہ سورت مکمل ہو جاتی یا اسی میں میری جان چلی جاتی. قرآن کی حقیقی قدر و قیمت اس کے معنی میں پوشیدہ ہیں. قرآن اپنے پڑھنے والوں میں بنیادی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، ان کی عقل کی تشکیل نو کرتا ہے، ان کے قلوب میں نئی روح پھونک دیتا ہے، ان کے نفس کی ایسی تربیت کرتا ہے کہ قرآن کا مطالعہ کرنے والے اللہ کی صفات کے عالم، اخلاص و بصیرت سے اس کی عبادت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے احکام و قوانین کی پابندی کرنے والے ہو جاتے ہیں. انسانوں میں قرآن کریم کے ذریعے ہونے والی یہ تبدیلی اسی صورت میں ہوتی ہے جب اس کا تدبر سے مطالعہ کیا جائے، ساتھ ساتھ اس پر عمل کیا جائے. قرآن کے الفاظ کو محض زبان سے پڑھ لینے سے نہ تبدیلی آتی ہے نہ یہ فوائد و ثمرات ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے ہزار بار بھی کیوں نہ ختم کر لیں، محض سرسری اور فرفر تیز پڑھنے سے کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم قرآن شریف کو جلد جلد پڑھ ڈالنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ کچھ لوگ بھی ایسے ہیں ان میں سے ایک رات میں دو یا تین بار قرآن پڑھ ڈالتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، ان لوگوں نے پڑھا مگر نہ پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات قیام فرماتے، اس میں آل بقرہ، سورۃ البقرہ، آل عمران اور سورۃ النساء، یہ تمام صورتیں پڑھتے۔ اگر اس میں خوشخبری ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے اسے طلب کرتے۔ اگر آپ ایسی آیت پڑھتے جس میں ڈرایا گیا ہے تو اللہ سے اس کی پناہ مانگتے۔ حضرت ابو جمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں بہت تیز پڑھنے والا ہوں، میں تین دن میں قرآن شریف پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے تو ایک رات میں سورۃ البقرہ پڑھنا، اس میں تدبر کرنا اور اسے ترتیل سے پڑھنا زیادہ پسند ہے، اس طرح جیسے تم بتا رہے ہو۔ قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ مختلف رویہ ہے۔ ہمارے پاس بھی وہی قرآن ہے جو صحابہ اکرام کے پاس تھا۔ قرآن نے صحابہ اکرام کو ایک منفرد انسانی گروہ میں تبدیل کیا۔ کیا قرآن اب اس طرح کی تبدیلی لانے سے قاصر ہے؟ کیا قرآن کی کارکردگی ختم ہو گئی ہے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ تو پھر بات کیا ہے؟ قرآن مجید تو ایک دائمی معجزہ ہے۔ یقیناً نقص ہمارے اندر ہے، کوتاہی ہماری طرف سے ہے۔ قرآن ہر گھر میں موجود ہے، ریڈیو اسٹیشن، ٹیلی ویژن سینٹر، مختلف مسلم ممالک میں اپنے چینل سے رات دن قرآن کریم نشر کر رہے ہیں۔ پوری امت مسلمہ میں اس وقت لاکھوں قرآن مجید کے حفاظ موجود ہیں۔ اتنے حفاظ تو شاید عہد نبوی اور عہد خلفائے راشدین میں نہ تھے۔ اس سب کے باوجود، اس قدر اہتمام کے ہوتے ہوئے بھی قرآن کریم کے ذریعے مطلوبہ تبدیلی عمل میں نہیں آ رہی۔ واضح بات ہے کہ ہم ان شرطوں کو پورا نہیں کر رہے جو قرآن کے معجزانہ اثرات کے ظہور کے لیے ضروری ہیں اور جن کی تکمیل سے قرآن تبدیلی کا عمل سر انجام دیتا ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمارے اس ظاہری شکل تک محدود طرز عمل نے ہمیں قرآن کے حقیقی منافع سے روک دیا ہے۔ کتاب زندہ کے ساتھ ہمارے اس عجیب و غریب رویے کا نتیجہ ہمارے لیے نہایت مہلک ہے۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز کہ وہ نفوس میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، ہماری بے عملی اور کاہلی کی وجہ سے ظاہر نہیں ہو رہا۔ قول اور فعل میں تضاد بڑھ چکا ہے، ہماری دلچسپیاں بدل چکی ہیں، دنیا سے تعلق اور اس کی محبت میں اضافہ ہوا ہے۔ آج ہماری حالت وہی ہو چکی ہے جس کی اللہ کے رسول نے پیشگوئی فرمائی تھی۔ فرمایا تھا، قریب ہے کہ قومیں تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے بلائیں جیسے کھانا کھانے والے دسترخوان پر ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا، کیا ہم اس وقت تھوڑی تعداد میں ہوں گے؟ فرمایا، نہیں، بلکہ اس وقت تم لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، مگر سیلاب کے جھاگ کی مانند ہوگے۔ اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا دبدبا ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ اگر ہم مسلمان اپنے اندر حقیقی تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آئیے قرآن کی طرف رجوع کرنے کا اس سے بہتر کوئی موقع نہیں۔ عراق اور افغانستان اور موجودہ حالات میں پاکستان کی حالات ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ کیا عراق افغانستان پر دھاوا بولنے کے لیے امریکہ نے اپنے حامیوں کو اسی طرح نہیں بلایا جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے؟ ان تمام دائروں میں خواتین و حضرات، قرآن و حدیث امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں انفرادی اور اجتماعی دائروں میں زندگی کے تمام مراحل میں ہماری کیا رہنمائی کر رہے ہیں، اسی موضوع پر خطاب کے لیے میں دعوت دوں گا۔ جناب ڈاکٹر مولانا عطاء الرحمان صاحب تشریف لائیں اور امر بالمعروف نہی عن المنکر اس موضوع پر خطاب فرمائیں۔ جناب مولانا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب،
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فانه قد ضل وغوى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وقالت درة بنت أبي لهب قام رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله اي الناس خير فقال خير الناس اقرأهم واتقاهم وامرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم الرحمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم اہل ایمان بھائیو اور بہنوں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اور اس کے احسان عظیم سے آج ہم اپنے چوتھے درس کا آغاز کر رہے ہیں اور ہم نے آغاز کر دیا ہے والحمدللہ علی ذالک. آج کا موضوع بھی انتہائی اہم موضوع ہے اور اہم عنوان ہے. جب قرآن کریم کا تعارف ہمیں حاصل ہو گیا اور ہم نے قرآن کریم کا مقام اور اس کی فضیلت جان لی اور اس کے بعد دوسرے درس میں فکر آخرت اور عقیدہ آخرت کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں آگہی حاصل ہو گئی اور تیسرے دن پھر اسلام کے معاشرتی نظام کے حوالے سے اور انسانوں کے آپس کے تعلقات کے حوالے سے اور حقوق العباد کے حوالے سے ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند اسباق اور چند ہدایات سن لی اور سنائی گئی. اب یہ جو عنوان ہے یہ عنوان اس لیے اہم ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اسی قرآن کریم کے اندر بیان ہوئی ہے کہ جس قرآن پر ہم سب ایمان لا چکے ہیں اور جس کی حقانیت اور صداقت واضح ہے، جس کے اندر شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے، اسی قرآن عظیم الشان میں مسلمانوں کی ذمہ داری بتائی گئی ہے اور مسلمانوں سے جو مطلوبہ صفات ہیں اور جو مسلمانوں کی مسئولیت ہے اس کا نہایت صراحت اور وضاحت کے ساتھ تذکرہ ہے، اور میں نے بطور مثال دو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے، ورنہ کئی آیات ہیں قرآن کریم میں. پہلی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110. گھر میں بھی اگر موقع ملے تفاسیر موجود ہیں، یہاں تو صرف آغاز ہے اور چند لمحات ہیں، ہمیں قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط بنانا چاہیے. اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ یہ امت جو آخری امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بہترین امت اس لیے ہے اور اس کو خیر امت اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ وہ کام کرے گی، وہ ذمہ داری ادا کرے گی یہ امت کہ جو ذمہ داری اللہ کے تمام بھیجے ہوئے رسولوں کی تھی، اور رسولوں میں سے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی. جس طریقے سے ہمارے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں اور انبیاء کے سردار ہیں اور ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے انبیاء کے درمیان، تو جو کام اس نبی کا ہوگا اور جو امت یہ کام کرے گی تو وہ امت بھی خیر امت کہلائے گی، بہترین امت ہوگی اس کام کی وجہ سے، اس ذمہ داری کی وجہ سے. اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بلاؤ گے لوگوں کو، امر کرو گے یعنی بلاؤ گے اور حکم دو گے لوگوں کو معروف کی طرف، اور روکو گے لوگوں کو منکر سے. اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر یہ بات تو واضح ہے کہ خود بھی رکو گے اور دوسروں کو بھی روکو گے، خود بھی معروف کے اوپر عمل کرو گے اور دوسروں کو بھی عمل کی طرف بلاؤ گے. یہ بات نہیں ہے کہ دوسروں کو بلانے کی بات تو ہے لیکن اپنے آپ کو شاید مستثنا رکھو گے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور اللہ کے اوپر ایمان رکھو گے، اور ایمان کے تقاضوں میں سے بنیادی تقاضا یہ ہوگا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دو گے. اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور ایمان کے یہ تقاضے پورے کر لیتے لکان خیر اللہم، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. لیکن بعض تو ان میں سے مومن ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق اور نافرمان ہیں. دوسری آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 71. اس میں مؤمنین اور مؤمنات دونوں کی ذمہ داری بتائی گئی ہے. ویسے تو قرآن کریم میں اکثر مذکر کے صیغے استعمال ہوتے ہیں جس میں خواتین بھی شامل ہے، لیکن بعض مقامات پر خصوصاً دونوں صیغے استعمال ہوئے ہیں، مذکر اور مؤنث سب کے صیغے استعمال ہے اس کام کی اہمیت کی وجہ سے. ورنہ قرآن کریم کا جو عام اسلوب اور انداز ہے اس میں سب شامل ہے، ساری مخلوق اس میں شامل ہے، سب کے سب اس کے مخاطب ہے. یہاں فرمایا گیا والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، بعض ان میں سے بعض کے دوست ہیں، ایمان کی دوستی اور ایمان کا رشتہ ہے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ امر کریں گے مومن مرد اور مومن خواتین، امر اور حکم کریں گے معروف کا، بلائیں گے لوگوں کو نیکی کی طرف اور روکیں گے اور منع کریں گے لوگوں کو برائی سے، منکر سے. اور نمازیں قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، یہ کام اگر یہ کریں گے اور یہ ذمہ داری بجا لائیں گے تو سیرحمہم اللہ، اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ لازماً اللہ رب العالمین ان کے اوپر رحم فرمائے گا۔ اللہ کے اوپر کوئی چیز لازم کوئی نہیں ٹھہرا سکتا، لیکن اللہ رب العالمین نے خود اپنے بارے میں ایک وعدہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر لازماً میرا رحم ان کی طرف متوجہ ہوگا اور اللہ ان پر رحم فرمائے گا، تو یہ رحم کے مستحق ہوں گے اس ذمہ داری کی بجا آوری کی وجہ سے جو امر بالمعروف ہے اور نہیں عن المنکر ہے۔ اور جو حدیث ہے اس حدیث کا مفہوم آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا، عربی کے الفاظ ہے لیکن الحمدللہ مفہوم پتہ چل جاتا ہے سب کو۔ میں تو برکت کی وجہ سے یہ حدیث کوشش کرتا ہوں کہ اس کا متن میں پڑھ لوں اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ فرماتی ہے درہ بنت ابو لہب کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک فرد اور ایک آدمی اچانک اٹھ کھڑا ہوا دوران خطبہ اور اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگا اور آگے بڑھ کر پوچھا کہ ای الناس خیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول مجھے بتا دیجئے کہ انسانوں میں سے بہترین انسان کون ہے، خیر الناس کون ہے، تعریف بتا دیجئے، نشانی بتا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس اقرأهم، انسانوں میں بہترین وہ ہے جو اللہ کے کتاب کو زیادہ پڑھنے والا ہے، پڑھنے والی ہے، تلاوت کرنے والا اور تلاوت کرنے والی خاتون، زیادہ سے زیادہ کثرت تلاوت کی عادت رکھنے والا مرد اور خاتون، یہ خیر الناس ہے، یہ انسانوں میں سے بہترین ہے، زیادہ پڑھتا رہتا ہے، قرآن سے تعلق رکھتا ہے۔ وَأَتْقَاهُمْ، اور انسانوں میں سے زیادہ پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والا اور ڈرنے والی، یہ خیر الناس ہے۔ وَآمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور لوگوں کو معروف کا حکم دینے والے، یہ خیر الناس ہے، انسانوں میں بہترین ہے۔ وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے روکنے والے۔ وَأُوْسِلُهُمُ الرَّحِمَةِ، اور رشتوں کو ملانے والے اور صلہ رحمی کرنے والے، یہ وہ صفات ہے کہ جن کے اندر پائی جائیں تو یہ خیر الناس ہے، انسانوں میں سے بہترین انسان ہے۔ حضرات آپ نے وہ حدیث جو تھوڑی طویل حدیث ہے لیکن آپ نے سنی ہوگی، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا منہ فتدعون فلا یستجیب لکم، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور معروف کا حکم دو گے اور منکر سے روکو گے، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے، بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالی تم پر اپنا عذاب نازل کر دے گا، اس وقت تم اللہ سے دعائیں مانگو گے لیکن تمہاری دعائیں سنی نہیں جائیں گی۔ اب کئی سوالات یہاں آتے ہیں، کل بھی ایک سوال آیا تھا میں اس کو یہاں نہیں دہرا سکا، اور میں نے آج انفرادی طور پر اس اپنی بہن کو وہ جواب پہنچا بھی دیا ہے، لیکن یہی سوالات پوچھتے رہتے ہیں کہ جی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہی سوالات آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، آپس میں پوچھتے ہیں کہ مانگتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں، اذکار و تسبیحات کی کثرت ہے لیکن مرادیں پوری نہیں ہوتی، اور پاکستان پر ایک ایسا وقت آیا ہوا ہے اور آنے والا ہے کہ جس میں بظاہر عذاب کی نشانیاں ہیں، بظاہر پریشانیاں ہیں، اس کا حل نہیں بتاتے ساتھ، اپنے آپ کو بھی بتانا چاہیے، ساتھیوں کو، مسلمانوں کو بھی بتانا چاہیے کہ ایک تو توبہ اور استغفار ہے کہ جو ہمارا انشاءاللہ ایک اگلا موضوع ہے مستقل، اس پہ بات ہوگی، لیکن دوسری وہ ذمہ داری ہے جو آپس میں شاید ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم ایمان لا چکے ہیں، ہمیں احکامات الہیہ کا علم ہو چکا ہے کہ یہ فحشا ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، ممنوع ہے، مذموم ہے، اللہ اور اس کے رسول کے غضب کو دعوت دینے والی ہے، علم ہمیں حاصل ہو چکا ہے، لیکن نہ خود رکتے ہیں اور نہ دوسروں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ معروفات کیا ہے، نیکیہ کس چیز کا نام ہے، نہ خود عمل کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو بلاتے ہیں۔ تو اس حدیث میں وضاحت کے ساتھ بتایا گیا کہ اگر یہ کام نہیں کرو گے، باہر معاشرے میں اصلاح کا کام نہیں کرو گے، امر بالمعروف کا کام ادا نہیں کرو گے، تو عذاب بھی آ جائے گا اور مانگتے رہو گے لیکن دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور کس سے پوچھے؟ کہتے ہیں مجھے بتا دیجئے کس سے پوچھے؟ یہ الفاظ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کس سے اور پوچھے، کس عالم سے پوچھے؟ سب سے بڑا عالم تو اللہ کے رسول خود ہیں، اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ عالم ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کے پاس علم ہے اور وحی آتی ہے آپ کے اوپر۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اس سے زیادہ اہمیت بیان نہیں ہو سکتی۔ آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حدود کو قائم کرنے والے اور حدود اللہ کو توڑنے والوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کچھ لوگ ایک کشتی کے ذریعے، سفینہ کے ذریعے اور کشتی اور بوٹ کے ذریعے، شپ کے ذریعے سفر کر رہے ہیں دریا میں، سمندر میں، اس کشتی کے مختلف حصوں کی ان لوگوں نے تقسیم کی، یہ قرآن اندازی کے ذریعے اس حدیث میں لفظ ہے، تو بعض مسافروں کے حصے میں کشتی کا اوپر کا حصہ آیا اور بعض مسافروں کے حصے میں کشتی کا نچلا حصہ آیا۔ نچلے حصے کے لوگ جب پانی کی ضرورت محسوس کرتے تھے تو ان کو اوپر جانا پڑتا تھا، انہوں نے سوچا کہ بار بار اوپر جانے سے شاید ہم اوپر والوں کو تکلیف دیں، ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے، تو کیوں نہ ہم نیچے اپنے حصے میں ایک شگاف بنا لے اور اس شگاف سے ہم اپنے لیے پانی حاصل کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اوپر والے ان لوگوں کو نہیں روکیں گے اس کام سے تو خود بھی غرق ہو جائیں گے اور اوپر والوں کو بھی ڈبو دیں گے، لیکن اگر اوپر والوں نے ان کا ہاتھ روک لیا، ان کو منع کر لیا، تو خود بھی بچ جائیں گے اور دوسروں کو بھی بچا لیں گے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جوامع الکلم ہے، جامع کلمات ہے، کہیں مثالیں ہیں، کہیں تشبیہات ہیں، مختلف انداز سے سمجھانے کی کوشش کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ یہ خیر کس چیز کا نام ہے اور معروف کسے کہتے ہیں اور منکر کی تعریف کیا ہے، کیونکہ ایک آیت قرآنیہ میں خیر کا لفظ آیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے ساتھ جو دوسری آیت ہے وہ ہے ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر، آپ میں سے ایسی ایک امت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ تو خیر کا مفہوم کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خیر ہماری زبان میں تو محدود معنی ہے جی نیکی بھلائی، لیکن خیر سے مراد اللہ کا وہ دین ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کو دیا گیا ہے، یعنی دین اسلام پورا کا پورا خیر ہے. لہذا خیر کی طرف بلانے کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ کے دین کی طرف اور پورے کے پورے دین کی طرف بلانے والے. ہمارے عقائد کی کتابوں میں جو تعریف ہوئی ہے دین کی، جو ٹیکنیکل اس کی ڈیفینیشن کہہ لیں، فنی تعریف کہہ لیں، عقائد کی جو کتابیں ہیں اس میں تعریف یوں بیان ہوئی ہے دین کی تعریف، طریقۃ مسلوکۃ من جانب اللہ تعالی الی العباد لازاحۃ علتہم فی المعاش والمعاد. وہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، وہ نظام اور طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دیا گیا ہے، جاری کردہ ہے انسانوں کی دنیاوی اور اخروی بھلائی کے لیے. اس طریقے میں انسانوں کا فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. تو اس دین کی طرف بلانے والے. اب اس خیر کا پیمانہ کیا ہے، یا بعد میں جو معروف کی اصطلاح ہے اس کی بھی تھوڑا سا میں بیان کروں گا، اس کا پیمانہ کیا ہے، معیار کیا ہے، کیا خیر معلوم کرنے کا یا اللہ کے دین کے احکامات معلوم کرنے کا ذریعہ عقل انسانی ہے صرف؟ معروف کیا اس چیز کو ہم کہیں گے کہ جس کو ہماری عقل اچھا کہے؟ انسانی عقل جس چیز کو برا کہے کیا وہ برا ہوگا؟ ہم تو اپنی زبان میں اور اپنی اصطلاحات میں اسی کو خیر بھی کہتے ہیں اور اسی کو معروف اور منکر کہتے ہیں، لیکن خیر کا پیمانہ بھی قرآن و حدیث ہے، اور معروف اور منکر کو جانچنے کا ذریعہ اور کسوٹی بھی قرآن و حدیث ہے. یہ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے. صرف عقل کے اوپر اعتماد، جو اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اسلامی تعلیمات اور احکامات عقل کے خلاف نہیں ہے، لیکن کبھی ہماری سمجھ میں چیز آ سکتی ہے اور کبھی نہیں آ سکتی. علامہ اقبال جس نے فلسفہ بھی پڑھا تھا اور مشرق و غرب کے خود کہتے ہیں کہ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کر. شرق اور غرب کے سارے فلسفے میں نے پڑھ لیے، علامہ اقبال کہتا ہے. ضرورت بھی نہیں ہے کوٹ کرنے کی مومن کے لیے قرآن و حدیث کی، لیکن قرآن و حدیث کی بات ہے، مغز ہے، جس نے بھی کی ہے وہ بات صحیح ہے، بات درست ہے. میں نے سارے کے سارے فلسفے پڑھ لیے ہیں اور میں نے عقل کا بہت استعمال کیا ہے، لیکن میں اللہ سے جو چیز مانگتا ہوں اپنے لیے وہ اطمینان قرآن و حدیث پہ مانگتا ہوں. روح میں جو درد اور کرب ہے اس کا ازالہ میری عقل کے ذریعے نہیں ہو سکتا، اس کا ازالہ قرآن و حدیث سے ہوگا، اللہ کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے سے ہوگا. اور دوسرے جگہ وہ کہتے ہیں کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر. اے میرے مولا مجھے صاحب جنو کر. صاحب جنو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دیوانوں کی طرح دوڑتا پھرتا رہے. صاحب جنون کا مفہوم یہ ہے اس کے ہاں کہ جو ہی مجھے یہ پتہ چل جائے اور مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور میرے رسول کا حکم ہے، تو میں دیوانوں کی طرح اس پر عمل کروں. میں دیوانوں کی طرح لپ کر سوچوں نہیں، پھر اپنے ذہن کو ایک طرف رکھ کر اس پر فل فور عمل کرو اور عمل کے اندر اس کو لاؤ. اس کی ضرورت ہے، کیونکہ پیمانہ جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے، عقل کے خلاف چیزیں نہیں ہیں، لیکن کبھی عقل میں آتی ہیں اور کبھی نہیں آتی. اس نے پڑھ لیا تھا فلسفہ سارا، ریکنسٹرکشن آف ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ جو اس کی کتاب ہے, اس کتاب کو سمجھنا, سمجھنے کے لیے بھی بہت ایک تھوڑا بہت چاہیے انسان کا بیک گراؤنڈ, انسانی علم. لیکن خود وہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن و حدیث کے اوپر اللہ سے اطمینان چاہیے. تو خیر کا مفہوم دین اسلام کی مکمل تعلیمات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کا یہی مفہوم بتایا ہے, خیر کی یہی تعریف کی ہے, خیر کی طرف بلانے والی امت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو جعفر باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تو یہ آیت پڑھ کر فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الخیر اتباع القرآن و سنتی, الخیر اتباع القرآن و سنتی, خیر اتباع قرآن اور میری سنت کے اتباع کا نام ہے, میری سنت کی پیروی کا نام ہے, قرآن و حدیث کی پیروی کا نام یہ خیر ہے. تو خیر کی طرف بلانے والی امت, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بھی باقاعدہ تشریح ہوئی ہے, وضاحت ہوئی ہے. ہم تو اپنے بول چال میں اخلاقی خوبیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں, اخلاقی خوبیاں, اور جو لوگوں کے ہاں تسلیم شدہ اچھائیاں ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ معروف ہے, یہ نیکیاں ہیں, یہ بھلائی ہے. اور اس طرح منکر کی اصطلاح ہم اپنی زبان میں بالعموم اخلاقی خرابیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایک انسان میں کچھ اخلاقی برائیاں اور خرابیاں ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ منکر ہے. جس چیز کو عقل عام برا مانے ہم اس کو منکر کہتے ہیں, جس چیز کو عقل عام معروف جانے ہم کہتے ہیں معروف ہے. لیکن یہ قرآنی اصطلاح نہیں ہے, قرآنی مفہوم یہ نہیں ہے. قرآن کی زبان میں اس کے معنی وسیع ہیں, مفہوم بڑا وسیع ہے, اور وہ پورے کے پورے دین اسلام کی تعلیمات کے لیے شامل ہے. اس کا احاطہ پورا کا پورا دین اسلام کے پورے تعلیمات کو شامل ہے, اور اس کی یہ وسعت, اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انبیاء کرام کا فریضہ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ اعراف آیت نمبر 197 میں ارشاد باری تعالی ہے, الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر. یعنی اللہ کے رسول کے کاموں میں سے ایک کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. تو ہمارا کیا خیال ہے کہ اللہ کے نبی نے یا تمام انبیاء نے کیا کسی خاص زاویے کی طرف لوگوں کو بلایا تھا, کیا کسی خاص کام کے لوگوں کو روکا تھا, اخلاقی پہلوؤں کو صرف اپنے دعوت کا موضوع بنایا تھا؟ کسی کا ہمارے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کا یہ خیال نہیں ہے. تمام انبیاء کرام نے پورے کے پورے دین کو معروف کے دائرے میں شامل کر کے لوگوں کو دعوت دی تھی, اللہ کے بندگی کی طرف لوگوں کو دعوت دی تھی, اللہ کے عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا تھا. تو عبادت کی طرف بلانا معروف ہے, دین کی تعلیمات کی طرف بلانا معروف ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تھا اس دعوت کے ساتھ کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی سورہ بقرہ میں ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے, قرآن کی الفاظ ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی, یا ایہا الناس اعبدوا ربکم, اللہ کی عبادت کرو. اب عبادت کا مفہوم جامع اور معنی مفہوم ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ, تقی الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا, جس طرح لوگ سوالات بھیجتے ہیں، کسی نے سوال بھیجا اور پوچھا کہ مل عبادت وما فروعها، عبادت کی تعریف کیجئے، عبادت کس چیز کا نام ہے اور اس کے اقسام و انواع کتنے ہیں، وہل الدین کلہ داخل فی العبادہ، اور کیا پورا کا پورا دین عبادت کے مفہوم میں شامل ہے؟ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جواب دیا، بڑا تفصیلی جواب دیا، اور وہ جواب چھپی ہوئی شکل میں اس کے رسالے میں موجود ہے جس کا نام ہے الرسالہ العبودیہ، الرسالہ العبودیہ۔ شروع میں فرمایا العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، عبادت ایک ایسا جامع نام ہے، اصطلاح ہے، ہر اس کام کے لیے جس سے اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہو، ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتے ہوں، قول ہے یا فعل ہے، وہ عبادت ہے۔ اور آگے انہوں نے مثالیں دی ہیں، اور آخر میں فرمایا فالدین کلہ داخل فی العبادہ، پورا کا پورا دین عبادت کے مفہوم میں شامل ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے والے مسلمان پورے دین کی طرف بلائیں گے، کبھی ایک زاویے کی ضرورت کے مطابق تشریح ہوگی، کبھی دوسرے کی ہوگی، مرض کے مطابق تشخیص کے مطابق دوا دی جائے گی، علاج ہوگا، لیکن دعوت پورے کے پورے دین کی طرف ہے، جو مکمل ضابط حیات ہے۔ اب یہ جو عبادات ہے، اس میں معاملات بھی ہے، اس میں معاشرت کے احکام بھی ہے، ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں، وہ بھی اس دین میں اور معروف میں شامل چیز ہیں، جس پہ خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلانا ہے۔ کل وہ زاویہ وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ مثالیں رہ گئی تھی، لیکن یہ سارے موضوعات انٹر لنکڈ ہیں، یہ آپس میں مربوط موضوعات ہیں، اس کے اندر ربط ہے۔ پوچھا گیا، ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ والدین کے حقوق کا تو بیان ہوا ہے کہ بچوں کے اوپر والدین کے کیا حقوق ہے، لیکن بچوں کے والدین کے اوپر کیا حقوق ہیں؟ تو ہیں حقوق، بچوں کے بھی ہیں، ان حقوق کو جان کر عمل کیا جائے گا تو معروف ہے، نیکی ہے، اور اگر کہیں پہ وہ صفات ہے کہ جس سے حق تلفی ہوتی ہو تو منکر ہے، اس سے بچا جائے گا اور دوسروں کو بچایا جائے گا۔ اس حوالے سے بچوں کا والدین کے اوپر سب سے پہلا حق، حدیث کی روشنی میں سب سے پہلا حق والدین کے اوپر بچوں کا یہ ہے۔ میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں اور میرے بھائی بھی سن رہے ہیں، بچوں کے بھی حقوق ہیں۔ وہ حق یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں اذان دینا، بعض چیزیں ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، رسم کے طور پر لیتے ہیں کہ جی ایک کان میں اذان دوسرے میں اقامت، یہ حق بھی ہے بچے کا، کیونکہ آپ نے پیدا ہوتے ہی اللہ کے توحید اور کبریائی کا پیغام اس کے کانوں میں ڈال دیا، توحید کا سچا عقیدہ اس کو پہنچا دیا۔ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن ابن علی حین ولدته فاطمۃ بالصلاۃ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ابو رافع آزاد کردہ غلام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے حسن ابن علی کے کان میں نماز والی اذان پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ اذان جو نماز کے لیے دی جاتی ہے، جبکہ دوسرے روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت کے الفاظ یہ ڈال دیے جاتے تھے تاکہ توحید اور کبریائی سے آشنا ہو جائے بچے کے کان اور شیطان کے وساوس سے دور رہے۔ معروف ہے، نیکیاں ہیں، خود بھی اس پہ عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی بلانا ہے، رسم کے طور پر نہیں، اس عقیدے کے طور پر۔ دوسرا حق بچے کا اپنے والدین کے اوپر یہ ہے، اور یہی معروف ہے، یہی نیکی ہے، کہ بچے کو اچھا نام دیا جائے، اچھا نام دیا جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، راوی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق الولد علی الوالد حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ. یہ بچے کا اپنے والدین کے اوپر حق ہے کہ اس کو اچھا نام دے دے, اچھا نام اس کے لیے رکھیں اور اس کو حسن ادب سے آراستہ کرے. ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تدعون یوم القیامت بأسمائکم تدعون یوم القیامت بأسمائکم وأسماء آبائکم فأحسنوا أسماءکم. قیامت کے روز تم سارے کے سارے سب کے سب اپنے ناموں سے بلائے جاؤ گے, پکارے جاؤ گے اور اپنے والدین کے ناموں سے آپ کو پکارا جائے گا, فلان ابن فلان فلان ابن فلان. اس لیے اچھے نام رکھا کرو, اس لیے حسین اور اچھے معانی والے نام رکھا کرو, اسی ناموں سے انہی ناموں سے آپ کو پکارا جائے گا. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان احب اسمائکم الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن, بطور مثال بتایا ہے کہ اللہ کو جو نام سب سے زیادہ محبوب ہے وہ عبد اللہ ہے اور عبد الرحمن ہے, جس میں اللہ کی غلامی کا ایک پیغام ہے. اس طرح خصوصاً لڑکیوں اور بچیوں کے حوالے سے جان لو گے تو پتہ چلے گا یہ معروف ہے, پھر عمل ہوگا اور پھر دوسروں کو بتایا جائے گا. بچیوں کے بارے میں, لڑکیوں کے بارے میں حسن سلوک کی جو اہمیت ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ولدت لہ ابنۃن, جس کے ہاں بچی پیدا ہوئی, فلم یؤذہا, اور اس نے اس بچی کو اذیت نہیں دی, تکلیف نہیں دی, ولم یوہنہا, اور اس کی توہین نہیں کی, ولم یؤثر ولدہ علیہا, اور اپنے بیٹے کو اور بچے کو اس بچی پر ترجیح نہ دی, فوقیت نہ دی, ادخلہ اللہ بہا الجنہ, ادخلہ اللہ بہا الجنہ. ایسے فرد کو والدہ ہے یا والد ہے, اس روش کی وجہ سے اور اس حسن سلوک کی وجہ سے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا, جنت کے دخول کا ذریعہ ہوگا یہ حسن سلوک, خصوصاً بچیوں کے ساتھ. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں گھر میں موجود تھی کہ ایک خاتون داخل ہو گئی, اس کے ساتھ اس کی دو بچیاں تھیں. اس نے کھانے کو کا مطالبہ کیا اور کھانے کی کوئی چیز مانگی. فرماتی ہے کہ ہمارے ہاں اس دن میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی, تو میں نے وہ کھجور اس کی ماں کو دے دی. ماں نے اور والدہ نے اس کھجور کے دو حصے بنائے, دو ٹکڑے کیے, ایک بچی کو دیا اور دوسرا دوسری بچی کو دیا, خود اس نے کچھ نہیں کھایا. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ تین کھجوریں میں نے دی, تو ایک کھجور ایک بیٹی کو, دوسری بیٹی کو, تیسری جب کھانے لگی اس کی ماں اور اس کی والدہ, جب وہ کھجور خود کھانے لگی, منہ میں ڈالنے لگی, تو بچیوں نے پھر مطالبہ کیا, دوبارہ منہ سے نکال کے پھر ان کے درمیان تقسیم کی. کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ اس طرح ایک خاتون آئی تھی اور یہ معاملہ ہوا تھا اپنی بیٹیوں کے بارے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من ہذہ البنات من ابتلی من ہذہ البنات, جس کی آزمائش کی گئی ایسی بچیوں کے ذریعے, امتحان ہے, آزمائش ہے, کبھی تنگ دستی ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, بچیاں ہیں, جو فرد جو والدین ان بچیوں اور لڑکیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالے گئے اور وہ اس میں پورے اترے, تو کن لہو سترم من النار کن لہو سترم من النار, یہی بچیاں ان والدین کے لیے جہنم کی آگ سے حائل بن جائے گی, رکاوٹ بن جائے گی, داخل نہیں ہونے دے گی اپنے والدین کو اس عمل کی وجہ سے، کیونکہ بچیوں کی تربیت کی ہے، تو بچیوں کا حق اپنے والدین کے اوپر اور والدین کا اپنے بچوں کے اوپر۔ اسی طریقے سے معروف یہ بھی ہے کہ شوہر کا اپنے بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ ہماری مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جو ہمارے لیے ماڈل ہے، نمونہ ہے، میں نے کل بھی کہا تھا یہاں پر کہ صحابیات ہمارے لیے نمونہ ہے، دنیا کی ماڈرن خواتین جو آزادی کی روش اپنائے ہوئے ہیں، نہ پردے کی پابندی ہے نہ حقوق اللہ کی پابندی ہے، یہ ماری ماں اور بہنوں کے لیے ماڈل نہیں ہے، یہ نمونہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ ہے اور صحابیات ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها، اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها، عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے، عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے۔ یہ میرے رسول کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، اور کس سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں؟ جب یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا حق خاتون پر اس کے شوہر کا ہے، تو حقوق کی ادائیگی پھر ہمارے اوپر لازم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا تقاضا ہے۔ اور قرآن کریم کے سورہ نساء آیت نمبر 34 میں فرمایا، فالصالحات قانتات حافظات للغیب، نیک بیویاں شوہروں کی فرمان بردار ہوا کرتی ہے، اور شوہر کے پیچھے بھی، یعنی اس کے غیاب میں بھی، اس کی عدم موجودگی میں بھی، اس کی آبرو اور اس کی امانت کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ نیکی ہے، یہ صالحیت ہے، یہ صالح خواتین ہے۔ میری اپنی بہنوں سے درخواست ہے کہ یہ جو حدیث میں سنا رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی اس کو غور سے سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، توجہ سے سنیں، المرأة اذا صلت خمسہا، المرأة اذا صلت خمسہا، جب خاتون پانچ نمازیں پابندی سے ادا کرے اور پانچ نمازیں پڑھیں، وصامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھیں، یہ سارے مؤنث کے صیغے ہیں، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے جنت میں، اس لیے کہ یہ صفات اس کے اندر موجود ہے۔ اب ہمیں کہیں اور سے رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ سوالات آتے رہتے ہیں، کل بھی سوال تھا، یہ سارے اس کے اوپر جوابات ہیں، کرنا کیا ہے؟ کئی سوال آتے ہیں کہ مجھے خواب آتے ہیں، خواب میں مجھے اس قسم کے مناظر نظر آتے ہیں، کیا کیا جائے؟ یہی کیا جائے جو احادیث میں بیان ہوا ہے، اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ جنت میں داخل ہونا چاہے کوئی خاتون، نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی، اپنے شوہروں کی اطاعت و فرمان برداری، اپنے آبرو اور عزت کی حفاظت، اور رمضان کے روزے رکھنا اور روزوں کی پابندی، یہ وہ کام ہے کہ جو داخل جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ بیویوں کے جو حقوق ہے شوہروں پر، جو معروفات ہے، جو نیکیاں ہیں، نیکی کس چیز کا نام ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول نے ترغیب دی تو وہ نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باهله، مومنین میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جو حسن اخلاق کا حامل ہے، اچھے اخلاق کا حامل ہے، اور کامل ایمان والا وہ بھی ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھا رویہ اور لطف اور نرمی کا رویہ رکھنے والا، اپنی بیوی کے ساتھ نرم رویہ رکھنے والا، حقوق ادا کرنے والا، یہ من اکمل المؤمنین ایمانا ہے، اس کا ایمان کامل ہے۔ تو مفہوم یہی نکلا کہ اگر اس رویے کے اندر کوئی کوتاہی اور کمزوری ہے تو ایمان کامل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، آپ میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہے، وانا خیرکم لأہلی، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ، اہلیہ کے ساتھ، امہات المومنین کے ساتھ جو ہماری مائیں ہیں، میں بہتر سلوک کرنے والا ہوں، میں اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ یہ میں نے کچھ مثالیں دی، یہ معروفات ہے۔ اب اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت اور فضیلت میں کئی احادیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم ويؤقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر۔ ہمیں اس حدیث کا یہ پہلا حصہ زیادہ الفاظ یاد ہے ہر ایک کو، کہ جو چھوٹوں کے اوپر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث کے ساتھ جو دوسرا حصہ ہے وہ بھی اس حدیث کا حصہ ہے، کہ جو امر بالمعروف نہیں کرتا اور نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا نہیں کرتا تو فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ یہ فریضہ ہے، یہ اس کی اہمیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے، مگر تین اعمال ایسے ہیں جس کا سلسلہ نہیں رکتا، موت کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں وہ اعمال اور وہ کام۔ اس میں سے ایک ہے صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، ایسا کام اس نے کیا ہے جس کی افادیت اور جس کا فائدہ اور نفع وہ جاری ہے، کئی مثالیں ہیں اس کی۔ او علم ينتفع به، یا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور نفع بخش علم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کو دعوت دی، کوئی خیر کا کلمہ پہنچایا، یعنی بالفاظ دیگر امر بالمعروف کا فریضہ آپ نے انجام دیا، کسی کو معروف کا حکم دیا اور وہ اس پہ عمل کرنے لگا، یا وہ خاتون اس پر عمل کرنے لگی، تو یہ انسان فوت بھی ہو جائے اس نیکی کا اور اس عمل کرنے کا برابر اس کو اجر ملتا رہے گا، اس سے زیادہ فضیلت نہیں بیان ہو سکتی۔ لوگ کہتے ہیں کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ موت کے بعد بھی کام آئے، کہ موت کے بعد تو درہم اور دینار کام نہیں آتے کسی کے، لیکن یہ جو آپ نے معروف کا حکم دیا، نیکی کا حکم دیا کسی کو اور اس نے اس پر عمل شروع کیا، تو جتنا بھی وہ عمل کرتا ہے اور وہ آگے بڑھاتا ہے، وہ آگے بڑھاتا ہے تو برابر آپ کو اس کا حصہ ملے گا موت کے بعد بھی۔ اور فرمایا، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، نیک اولاد، صالح اولاد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا، فرمایا، فوالله لأن يهد الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم۔ اے علی، تمہاری کوشش سے اگر ایک آدمی کو بھی حق قبول کر لینا نصیب ہو جائے، ایک آدمی کے حصے میں بھی ہدایت آ جائے، تو یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ عرب میں ایک بہت بڑی قیمتی چیز تصور ہوتی تھی، یعنی یہ آپ کے لیے تمام دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہے۔ اگر آپ کے ذریعے ایک فرد کو بھی ہدایت ملی، تو ہدایت تو تب ملے گی کہ انسان اس کے لیے فریضہ انجام دے، یہ کام کرے، ذمہ داری ادا کرے۔ حضرات، آخر میں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے مطلوبہ اوصاف، یہ کام مؤثر تب ہوگا، اس کام میں برکت تب آئے گی کہ کچھ اوصاف اور کچھ صفات انسان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اس میں سے سب سے پہلی صفت ہے نماز کی، صلات کی صفت، نماز کی صفت. یہی وجہ ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت دی ہے تو اس میں فرمایا ہے کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر. اے میرے بیٹے، پیارے بیٹے بنیا، نماز قائم کرو، معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور اس راستے میں جو تکلیف پہنچے اس پہ صبر کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بڑا عظیم کام ہے، بڑی اہمیت کا کام ہے. اس کام کے لیے آپ کو جو قوت چاہیے، آپ کو جو عزم اور ارادہ اور صلاحیت چاہیے، وہ نماز کے بغیر اور اقامت الصلاحات کے بغیر بہت مشکل ہے. آپ فحشا سے روکنے والے ہیں، منکر سے روکنے والے ہیں، معروف کا حکم دینے والے ہیں، لیکن اسی فحشا سے روکنے والی چیز نماز ہے. یہ جو صلات ہے، ان صلات تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز آپ کو برائیوں سے روکتے ہی تب دوسروں کو روک سکو گے. ہماری نمازیں پابندی سے ہونی چاہیے، اس میں خشوع اور خضوع ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. یہ نماز ہی ایسا ذریعہ ہے کہ جو اس کام میں معید اور معاون ثابت ہوگا، فریضہ بھی ہے، کام میں آسانی پیدا ہوگی. اور دوسری صفت ہے صبر کی. کام آسان نہیں ہے، جب آپ معروف کا حکم دو گے لوگ آسانی سے نہیں لیتے. مجھے نصیحت کرنے لگے ہو، مجھے آپ کے نصیحت کی نہیں ہے ضرورت، تم مجھے بتا رہے، تو مجھے بتا رہا ہے کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے، اور پھر آپ کے مخاطبین میں سے کسی کئی قسم کے لوگ ہوں گے، ابتلائیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تو صبر کی صفت ہے. تواسی بالحق کے ساتھ تواسی بالصبر سورۃ العصر کی، العصر کی پوری سورت ہے اس حوالے سے. اور حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو یہاں پر صبر کی وصیت کی ہے. صابر انسان، صبر کرنے والا، اور صبر کی پھر کئی اقسام ہے. صبر عن المعاصی ہے، صبر علی الطاعہ ہے، طاعت کے اوپر اپنے نفس کو آمادہ کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے میں صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا، اور جو مصائب اور مشکلات اس دعوت کے نتیجے میں آتی ہے اس کو بھی برداشت کرنا. تیسری صفت ہے عف اور اعراض، درگزر کرنا، معافی کرنا، لوگوں کو معاف کرنا. سورہ اعراف کی 199 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا خذ العفو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. عفو اور درگزر کا روش اختیار کرو اس کام میں، معاف کیا کرو لوگوں کو، الجھو نہیں لوگوں کے ساتھ، معروف کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو. اگرچہ آپ نہیں الجھو گے، درگزر سے کام لوگے، لیکن پھر بھی آپ کے مخاطبین میں سے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو جاہلیت کا اور اس عادت کا مظاہرہ کرے، تو اس صورت میں پھر اعراض کرنا ہے، پھر منہ موڑنا ہے، پھر اس کے ساتھ گفتگو میں اور بحث اور مجادلے میں آگے نہیں بڑھنا. اور چوتھی چیز ہے اخلاص. عظیم کام ہے تو اخلاصی نیت کی ضرورت ہے. اسی لیے علماء کرام نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں فرمایا ہے. ملا علی قاری رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ من اہم شروط الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ان یکون صاحبہ مخلصا فی فعلہ. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شرائط میں سے اہم ترین شرط یہ ہے کہ انسان اپنے اس کام میں مخلص ہو. حضرات، میں آخر میں دو اپیلیں کہہ لیں، دو درخواستیں کہیں. درخواست میں نے پہلے دن بھی کی تھی، وہ کبھی کبھی رہ جاتی ہے، لیکن وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ درخواست روز کی درخواست ہے، روز کی اپیل ہے، اور آج کے موضوع سے مطابقت بھی رکھتی ہے وہ اپیل، کہ اس مجلس میں آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ کو اس مجلس میں بیٹھنا نصیب ہوا ہے، اور مجھے یقین ہے, اپنے رب سے یقین ہے, میری وجہ سے نہیں, کہ کلام الہی ہے. ہمارے الفاظ ٹوٹے پوٹے الفاظ ہیں, ہمیں نہیں آتی زبان, نہیں آتی, سمجھا نہیں سکتے, لیکن قرآن کریم کی وجہ سے برکتیں آپ نے محسوس کی ہوں گی, آپ نے احساس کیا ہوگا, اور آپ کے اوپر برکتیں نازل ہوں گی, ہمیں یقین ہے قرآن کی وجہ سے. تو آپ کل جب آئیں گے تو وہی جو میں نے درخواست کی ہے, کم از کم 3 افراد, ہر مرد اور ہر خاتون, میری ماؤں سے اور بہنوں سے بھی درخواست ہے اور بھائیوں سے بھی درخواست ہے, 3 سے زیادہ ہو تو فبہا آپ کو اجر ملے گا. کم از کم 3 کا وعدہ اس پنڈال میں, اس میدان میں کر لے اللہ کے ساتھ, کہ کل میں کوشش کروں گا کہ 3 افراد کو اپنے ساتھ لاؤ, اور اگر یہ لاؤ گے تو اس اجر کے مستحق ٹھہرو گے جو حدیث کا میں نے حوالہ دیا, علم ينتفع به, آپ کی وجہ سے آنے والا کوئی چیز سیکھ لے گا, حکم الہی سیکھ لے گا, عمل شروع کر دے گا, آپ کو اجر ملتا رہے گا. اور دوسری درخواست میری ہے انفاق کے حوالے سے. یہ جو میدان ہمارے دوستوں نے, مسلمان بھائیوں نے, ساتھیوں نے محنت کی ہے, مشقت کی ہے, اور ہمارے دل سے دعائیں نکلتی ہیں, آپ سے بھی درخواست ہے, یہ کام ظاہر ہے کہ پیسوں کے بغیر اور مالیات کے بغیر نہیں ہوتا, مالیات کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا. اس کے لیے کوئی اس قسم کے مختص فنڈز نہیں ہے, حکومتوں کی طرف سے کوئی فنڈ اس کا نہیں ملتا. یہ مجلس آپ کی مجلس ہے, آپ اس کے شریک ہے, خواتین بھی اس مجلس کی شرکا شریکات ہے, اور آپ بھی شریک ہے, آپ کی مجلس ہے, اس لیے ظاہر ہے اس پہ جو خرچ آئے گا یہ خرچ آپ نے پورا کرنا ہے. اللہ رب العالمین توفیق دے گا. جو انہوں نے یہاں پر اپیل کی ہے یا جو کچھ باکسز رکھے ہوئے ہیں, میری درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کے اس مجلس کے لیے اور اس کی تیاریوں کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ ڈالے. ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ آپ کی اخروی نجات کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ, ہمیں اللہ سے امید ہے. یہ آپ میرے لیے نہیں دے رہے, ان دوستوں کے لیے نہیں دے رہے, یہ قرآن کی کلاس آپ کی اپنی کلاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق کے حوالے سے فرمایا, وہ جو عبارت ہے اس کو میں چھوڑ کے اردو کا ترجمہ ہی سناتا ہوں آپ کو. فرماتے ہیں کہ کوئی دن نہیں گزرتا مگر اللہ کی طرف سے 2 فرشتے اترتے ہیں, یعنی ہر دن اللہ کی طرف سے روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں, جن میں سے 1 فرشتہ خرچ کرنے والے بندے کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو خرچ کرنے والے کو اچھا عوض دے, اور دوسرا فرشتہ بخل کرنے والے کے لیے بد دعا دیتا ہے کہ اے اللہ ہاتھ روکنے والے کے رزق کو مزید تنگ کر دے اس پہ. تو یہ بد دعا ہے فرشتے کی. جو بھی خرچ ہوگا ایک ایک, اس کا انشاءاللہ اجر آپ کو ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, کہ قال اللہ تعالی, اللہ نے فرمایا, انفق انفق علیکا, اے میرے بندے میرے راستے میں خرچ کرو, میں آپ کے اوپر خرچ کروں گا, یعنی آپ پر رزق کے دروازے کھول دوں گا. یہ 2 میری اپیلیں اور درخواستیں ہیں. باقی حضرات یہاں پر خطوط آتے ہیں. ایک بھائی ہمارے فالج کا حملہ ہوا ہے, ان کے لیے بھی خصوصی دعا کیجئے, اور جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں آپ اللہ رب العالمین کے دربار میں ہاتھ اٹھائیے. حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میرے دربار میں ہاتھ بلند کرتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ کو بغیر کچھ دیے واپس کر دوں. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے, مجھے حیا آتی ہے. خصوصاً سفید ریش, سفید بالوں والے میرے مخلوق, مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ جو درخواست ہے اور جتنے بھی مریض ہیں اللہ رب العالمین شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جتنی بھی مشکلات, کسی کی بھی مشکلات ہے ہر قسم کی, اللہ علیم بذات الصدور ہے, اے اللہ ان تمام مشکلات کو غیبی مدد سے دور فرما, حل فرما. اے اللہ رزق کی تنگی ہے تو رزق میں فراخی عطا فرما. اے اللہ کسی کو نیک اولاد کی تمنا ہے, بچوں اور بچیوں کی تمنا ہے, اے اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما. اولاد ہیں, بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, ان کو صالح اور فرمان بردار بنا. ان بچوں کو اور بچیوں کو اپنے والدین کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اور ہم نے جو سیکھا ہے ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دوسروں تک آپ کے قرآن کی سچی دعوت پہنچانے کی توفیق عطا فرما، یہ دعوت سچی ہے، یہ پیغام سچا ہے، ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بتانے کی توفیق عطا فرما، اس میں جو کمی اور کوتاہیاں ہیں ان سے درگزر فرما، ہمیں معاف فرما۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات۔ اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔